बैठ जाना चाहिए था। ये इसको कोई खास इत्तबार नहीं है, सीढ़ी नंबर कौन सा है, तो बाद में मुझे मालूम है, कुछ देखेंगे तो सवाल पूछेंगे, आज ऊपर क्यों थे नीचे क्यों थे, ये मुझे अंदाजा भी नहीं, मैं बैठते ऐसे बैठ गया, कोई मुझे इसकी काउंट का याद भी नहीं रहता, तीन सीढ़ी रहती हैं चार सीढ़ी रहती हैं, पर ये उनकी खातिर कर रहा हूँ जो बाद में सोचेंगे, तो अभी चैप्टर क्लोज करता हूँ वरना बाद में शुरू हो जाएगा मामला। दुरूद है मुहम्मद वाले मामला पर। مثال کچھ اور ہے، مطلب کچھ اور ہے، مثال کے طور پر قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا کہ کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے، ان سے پوچھا جائے گا تم جہنم میں کیوں آئے، کہیں گے کہ لم نکو من المصلین لم نکو نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اس لیے ہم جہنم میں پہنچ گئے۔ اس کا مطلب کیا نکلا؟ سادہ مطلب یہ لکھا کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ ویسے اگر ایک معاشرے کے اندر مسکین کے پاس کھانے کے لیے ہے تو ذمہ داری ختم ہو گئی کیا؟ آئے کریم کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ مسکین کو کھانا ہی کھلاؤ، اس نے سمبولک ٹرم میں استعمال کیا ہے، ہاں مسکین کو اتنا نہ ہونے دو کہ وہ بھوکا مر جائے، لیکن اگر اس کی بھوک پوری ہو چکی ہے تو پھر اس کو چھوڑ دو، پھر اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ نہیں، مجموعی طور پر فرمایا مسکین کا خیال رکھو۔ اب مسکین کا خیال کس طریقے سے رکھو، اس کے درجات کیا ہوں گے، یہ اس معاشرے کے حساب سے دیکھنا پڑے گا، وہاں اس وقت کیا ضرورت ہے۔ ہاں اگر کہیں ایسا ہے کہ کچھ مسکین موجود ہیں جن کو واقعی کھانے کی دقت ہے تو ان تک پہنچانا واجب ہو جائے گا کہ ان تک پہنچایا جائے۔ دین اسلام میں مختلف قسم کی باریکیاں ہیں، بعض اوقات ہم لوگ دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے کچھ کرنا چاہتے ہیں الٹا کام کر گزرتے ہیں، کچھ اور کر گزرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کیونکہ ہمارا موضوع اہل ولایت کی ذمہ داری ہے، مثلا آج اگر کوئی دین اسلام میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت کرنا چاہتا ہے، کس طریقے سے خدمت کرے؟ ممکن کوئی یہ سمجھے خدمت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جتنے بھی مخالفین اہل بیت ہیں سب کو ختم کر دو، ممکن کوئی یہ سمجھے خدمت کا طریقہ یہ ہے کہ مارو۔ اب یہ اپنے دانے اتنا اچھا کر رہا ہوگا، در حقیقت خراب کر رہا ہوگا، اہل بیت نے یہ نہیں کیا تھا۔ اہل بیت کے سامنے ایسے ایسے موالد آتے تھے کہ جس میں سامنے والا ان کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا تھا زبان سے، لیکن امام صاحب فرماتے تھے، اس سے کچھ سوال جواب کرتے تھے، اس کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، اس کی مشکل کو سمجھ کر اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور مشکل حل ہو جاتی تھی۔ کتنی ہی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب اگر کوئی ایک آدمی آئے کہ سمجھے کہ آج اس مشکل کا حل کہ لوگ کچھ لوگ اہل بیت کو نہیں مانتے، حل یہ ہے کہ ان کو ختم کرو، ظاہر ہے معاملہ یہ غلط ہے۔ جتنا بھی خدمت کی غرض سے کوشش کرے گا اس کا نتیجہ اور غلط نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بہت سارے مسائل دین کے اندر پیش آتے ہیں، ہم کبھی مشکل کو حل کرنا چاہتے ہیں، اس مشکل کو اور خراب کر دیتے ہیں۔ اس کا صرف ایک طریقہ کار ہو سکتا ہے جو ہمارے خیال میں حل ہے اس معاملے کا، اس مشکل کا، وہ یہ کہ دیکھا جائے اہل بیت نے 250 سال میں جو مختلف جگہوں پر تعلیمات دی ہیں، ان تعلیمات میں مرکزی نقطہ کون سا ہے، وہ جو مین پوائنٹ ہے، انہوں نے حل کرنے کی کوشش کیسے کی ہے۔ اب میں کوشش آج یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ چونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں، ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں، آج کے زمانے میں ہماری ذمہ داری کیا ہے، تو پہلے ان کا مشکل کو حل کرنے کا طریقہ کار دیکھنا ہے، وہ کسی مشکل کو حل کیسے کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اگر ہمارے سامنے کوئی مشکل رکھی جائے تو ہم اس کو کیسے حل کر پائیں۔ میں اور مثال میں عرض کرتا چلوں، مثلا ہمارے اور آپ کے سامنے ایک مشکل ہے جو بار بار ہمارے سامنے آتی ہے، وہ معاشرے کے اندر غربت کا معاملہ ہے۔ معاشرے میں فقر و افلاس ہے، معاشرے کے اندر غربت ہے، ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو حل کریں، کیسے حل کریں؟ ممکن ہے کوئی یہ کہے میں دولت سے حل کرنا چاہتا ہوں، ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ اگر دولت سے حل کرنا تو میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ میرے پاس ہے ہی نہیں، تو میں کیسے حل کر سکتا ہوں اس کو۔ اب ہم پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں اہل بیت کسی مشکل کو حل کرنا چاہتے تھے، بنیاد کیا تھی، کہاں سے شروع کرتے تھے، اس کے بعد کہاں تک جاتے تھے، وہ اگر ہمیں سمجھ میں آ گیا تو ہم بھی ان مسائل کی طرف اچھے قدم اٹھا سکیں گے۔ درود بھیجے گا محمد والے محمد صاحب۔ یوں سمجھ میں آتا ہے کہ جب بھی اہل بیت کسی مشکل کو حل کرنا چاہتے تھے، سب سے پہلے جا کر معاشرے کی ثقافت میں اس کو حل کرتے تھے۔ ثقافت میں ہم ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، آپ نے اردو اور انگلش میں اس کا متعدد بہت سنا ہوگا، اقدار. اردو میں کہتے ہیں اقدار اور انگلش میں کہتے ہیں ویلیوز. اقدار یا ویلیوز وہ قابل احترام چیزیں ہیں، یعنی وہ امور ہیں جن کو سوسائٹی میں احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر ہمارے نزدیک عزاداری میں شرکت کرنا پازیٹو ویلیو ہے، مثبت اقدار میں سے. یعنی اگر کوئی عزاداری میں شرکت کرنے جا رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں اچھا کام کرنے جا رہا ہے، مثبت اقدار. اسی طریقے سے اگر کوئی کہے کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، مثبت اقدار میں سے. اسی طریقے سے کچھ منفی اقدار ہوتی ہیں، مثلا اگر ہمیں کسی آدمی کے بارے میں پتا چلے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، تو یہ منفی اقدار میں سے. سوسائٹی میں یہ جو اقدار ہوتی ہیں یہ بہت بنیادی کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جو لوگ زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں ان کی اقدار بھی اس کے مطابق ہوتی ہیں. بعض اوقات زبان سے کچھ کہتے ہیں، اقدار کچھ اور ہوتی ہیں. تشریح میں بھی آپ کی خدمت عرض کروں گا. درود بھیجے محمد و آل محمد. کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، ایک سوسائٹی میں ویلیوز بنتی کیسے ہیں، बिगड़ती कैसे है। मतलब सोसाइटी को मीडिया और दूसरे चैनल्स के जरिए से, मीडिया और दूसरे जराए के जरिए से इतना अच्छे तरीके से इस्तेमाल और इस्तेमाल ने अपने कंट्रोल में लिया हुआ है, उनको बहुत अच्छी तरह पता है किस पैटर्न को यहाँ पर हिलाएंगे आखिर तक चेंज हो जाएगा। मसलन उन्होंने पहले पब्लिक को स्पोर्ट्स का नशा दे दिया, स्पोर्ट्स का नशा दिया है, आदत नहीं दी है, नशा दिया है। यानी अब इनको पसंद और नापसंद नहीं है, अब इन्हें क्रेज है। इस जगह तक पहुंचा दिया पहले उन्होंने, जब इस जगह तक पहुंचा दिया अब उन्होंने एक सादा सा काम किया, वो स्पोर्ट्समैन जो सबसे ज्यादा मशहूर था उसकी मिसाल के तौर पर मांग बीच से निकाल दी। अच्छा, अब उनको लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है कि मांग बीच से निकालो, अब वो निकालेगा, खत्म हो गया मामला। अपना फुटबॉलर ने चूंकि यूं किया है अब सब करेंगे, जितनों के दिलों में उसका बुद्ध बना हुआ है वो सब करेंगे। ये वो लोग माहिर है अपने इस काम के, बस उन्होंने अपने माशरे के अंदर किसी फिल्म एक्टर को चढ़ा दिया, उन्होंने तरीकेकार बनाया, इसके जरिए भी कमाते हैं, इसमें भी पैसा खर्च नहीं करते, उनका गेम प्लान ऐसा है, अपना काम भी करते हैं और उस काम करने के पीछे भी पैसा कमा लेते हैं। मतलब उन्होंने कौम को बेवकूफ बनाने के लिए पहले स्पोर्ट्स का क्रेज दिया और इस स्पोर्ट्स का क्रेज देने में भी पैसे कमा लिए, कौम दो तरफ से बेवकूफ बन गई। एक तो स्पोर्ट्स के नाम पे पैसा ली गया, दूसरा स्पोर्ट्स के जरिए से कुछ ऐसी चीजें सीख ली जिनका कोई ताल्लुक स्पोर्ट्स से नहीं था। मिसाल के तौर पर ये स्पोर्ट्स मैन एडवर्टाइजमेंट में आते हैं, इसका कोई असर है या बेअसर है? अगर असर नहीं है तो वो कंपनी इसको इतने लाखों करोड़ों रुपए देती क्यों है कि वो उसके एड में आए? असर है तो देती है ना। अब मिसाल के तौर पर एक क्रिकेटर किसी एड में आ गया और उसने उस चीज को इस्तेमाल करके दिखा दिया टीवी के ऊपर, इसका स्पोर्ट्स से कोई ताल्लुक है? नहीं है, लेकिन पब्लिक बेवकूफ बन गई ना। अगर कोई कह नहीं साहब हम बेवकूफ नहीं बनते, तो भाई वो कंपनी बेवकूफ है जो इसको पैसे दे रही है, पैसे क्यों दे रही है? अगर जितने पैसे ये इसको दे रहे हैं इतनी इससे ज्यादा इनकी प्रोडक्ट नहीं बिक रही है तो ये पागल है कि इसको पैसे दिए चले जा रहे हैं? ये पैसे दे ही दे रहे हैं जो पब्लिक बेवकूफ बन रही है। अब वो जो बेवकूफ बन रही है उससे पूछना पड़ेगा तुम बेवकूफ बन रहे हो कि सूट केस के एडवर्टाइजमेंट में एक क्रिकेटर खड़ा हुआ है और तुम सूट केस ले रहे हो, इसका क्रिकेटर से क्या ताल्लुक है? बेवकूफ बन रहा ये हो रहा है। उनके पास सारे मैकेनिज्म है किस तरह से वैल्यूज चेंज करनी है। मतलब वैल्यूज चेंज करने के लिए बहुत आसान ये है कि वो मूवीज के जरिए से काम कर देंगे, एजुकेशन के जरिए से काम कर देंगे, किसी जगह पर कोई बहुत बड़ा इनामी मुकाबला रखवाएंगे उसमें जीतने वाले के जरिए से दो जुमले बुलवा देंगे, मामला खत्म हो गया। वैल्यूज ऐसे चेंज हो जाती हैं, वो वैल्यूज चेंज करने के माहिर हैं। जब वैल्यूज चेंज हो जाती हैं फिर लोग खुद ब खुद वो करते हैं जो वो चाहते थे कि करें। दीन मुबीन हमेशा अपनी वैल्यूज के ऊपर इकरार करता है, उसको पता होता है जो भी हमला करने वाला आएगा वो पहले वैल्यूज को चेंज करेगा। और थोड़ा सा समझाने की अर्ज करता हूँ, खत्मे मर्तबत की वफात हुई 11 हिजरा में, 61 हिजरा में वाकई करबला हो गया। सैयद शोहदा का किसी ने साथ नहीं दिया, बहुत कम लोगों ने साथ दिया। ये जो 50 साल में उम्मत इस्लामिया इस जगह से उस जगह पहुंच गई, कैसे पहुंच गई? एक बुनियादी काम हुआ, सोसाइटी की वैल्यूज चेंज हो गई। जब तक खत्मे मर्तबत थे वैल्यू आखरत के पास थी, दुनिया एक वसीला थी। जब खत्मे मर्तबत तशरीफ ले गए कुछ इस तरह से ड्रामा किया गया कि लोग मादा परस्त हो गए, दुनिया परस्त हो गए, दुनिया परस्त हो गए। अब दुश्मन वो करने में कामयाब हो गया जिसका वो ख्वाब देख रहा था, वो कामयाब हो गया। अच्छा, उन्होंने दुनिया परस्ती को वैल्यू के तौर पे कैसे फैलाया? उन्होंने बहुत सादा काम किया, उन्होंने पैसे को ऐसा तकसीम किया कि कुछ लोगों के पास दौलत का अंबार लग गया, कुछ लोग गरीब रह गए। जिन लोगों के पास दौलत का अंबार लगा उन्होंने जब अपनी दौलत इस्तेमाल करना शुरू की तो जो वो गरीब थे वो हसरत की नजर से देखते रह गए। जब वो हसरत की नजर से देखते रह गए तो उनके अंदर आस भरी के काश हमारे पास भी इतना पैसा होता। लो जी जनाब, दौलत की दौड़ शुरू हो गई, वैल्यूज का सारा निजाम तब्दील हो गया। अब और देखिए, मसलन एक माशरे के अंदर قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے ایک ایسے شخص کو جو مثال کے طور پر سائنٹسٹ ہے، فلسفی ہے، فلسفی کی مثال دوں جس کا حشر ہمارے ملک کے اندر بہت برا ہوا ہے. مثلا ایک آدمی فلسفر ہے، اس کو ایک معاشرے کے اندر احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. مثلا وہ ٹیلی ویژن پر آتا ہے، اس سے انٹرویو لیا جاتا ہے، اس کی بات کو اہمیت دی جاتی ہے، اینکر پرسن جب ان کو بلاتا ہے تو بڑے احترام سے کہتا ہے کہ یہ فلسفر ہیں، انہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے وہ کیا ہے. اور ایک وہ معاشرہ ہے ہماری طرح جہاں سارے لطیفوں میں فلسفر بے وقوف انسان ہے. اب یہاں کوئی فلسفی بنے گا؟ اصل یہ لطیفے بھی ویلیوز کو چینج کرنے کا ایک حصہ ہے، لطیفے بھی ویلیوز کو چینج کرنے کا حصہ ہے. مثال عرض کروں اور آپ کی خدمت میں، مثلا انگریزوں کے زمانے سے کچھ لطیفے چلے آ رہے ہیں، ان میں ایک کیریکٹر استعمال ہو رہا ہے ملا نصیر الدین، اس کے نام کے آگے ملا لگا ہوا ہے. ملا کسے کہتے تھے فارسی میں؟ ملا کہتے تھے ایک ایسے عالم کو جس کے علم کی طاقت کا سب اعتراف کریں، اسے کہتے تھے ملا. یعنی اگر فارسی زبان میں آپ کسی آدمی کو کہنا کہ یہ عالم ہے، اس کا احترام ہے، یہ کہیں ملا تو سمجھا جاتا تھا یعنی علم کا ذریعہ ہے. صحیح ہے، انگریزوں کے زمانے میں ملا کا لفظ استعمال کیا ملا نصیر الدین کے ساتھ، اور ملا نصیر الدین کو ایک شکم پرست، خود غرض، بے وقوف انسان جو بظاہر اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتا ہے بنانے کی کوشش کی گئی. خود بخود ملا کا احترام ختم ہو گیا. اب ہمارے یہاں کسی کی توہین کرنی ہو تو کہتے ہیں یہ ملا ہے، کسی کو کہنا ہو یہ بے وقوف ہے تو کہتے ہیں فلسفی صاحب. دیکھ رہے ہیں، ویلیوز چینج کرنے کا لطیفہ بھی ایک ذریعہ ہے، اس طرح سے ویلیوز چینج کی جاتی ہیں. اچھا، دشمن ہمیشہ اب یہ کرتا ہے، وہ لوگوں سے نہیں کہتا کہ تم مثال کے طور پر مولوی کے ساتھ بدتمیزی کرو، نہیں، اس نے کیا کیا، مولویوں کے لیے لفظ استعمال کروا دیا ملا، اور ملا کو دکھا دیا کہ بیوقوف ہوتا ہے، وہ معاملہ ختم ہو گیا. ملا کو دکھا دیا شکم پرست ہوتا ہے، سمجھ لگا مولوی سارے شکم پرست، معاملہ ختم ہو گیا. تو اب ان کے لیے کام کرنا بہت آسان ہے، انہوں نے ساری چیزیں اپنے ہاتھ میں لی ہیں. اہل بیت کا اصرار اس بات پہ تھا کہ ویلیوز چینج نہیں ہونی چاہیے. اچھا، وہ ویلیوز کو بچاتے تھے کس طریقے سے؟ اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے. مثلا ان کے چند اصحاب تشریف فرما ہے، ختم مرتبہ کا واقعہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اصحاب رسول میں سے جو عبادت کر رہے تھے اور چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو علم و حکمت کی باتیں کر رہے تھے. ختم مرتبہ تشریف لائے، ایک گروہ عبادت کر رہا تھا، ایک گروہ علم و حکمت کی. لوگوں نے پوچھا آپ کس کے ساتھ ملیں گے؟ فرمایا وہ جو علم و حکمت کی باتیں کر رہا ہے. ایک عمل کے ذریعے سے علم و حکمت کو ویلیو دے دی، ایک عمل کے ذریعے سے. شب قدر کے دسیوں اعمال ہیں، شیخ عباس قمی نے شب قدر کے دسیوں اعمال لکھے ہیں، مفاتیح جنان میں ایک موقع پہ لکھتے ہیں شب قدر کے بہترین اعمال میں سے سر فہرست علم حاصل کرنا ہے. علم حاصل کرنا ہے، ویلیو مل گئی، اس طرح ویلیو دی جاتی ہے. مثال کے طور پر جب لوگ ملنے جاتے تھے امام خمینی سے، تو آپ نے شاید کبھی اس کی ویڈیو دیکھی ہو، وہ ایک کرسی کے اوپر بیٹھا کرتے تھے، وہ تشریف لاتے تھے، ہاتھ ہلاتے تھے لوگوں کے سامنے، کرسی پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، تھوڑے بیٹھتے تھے چند سیکنڈ چند منٹ، پھر کھڑے ہوتے تھے، پھر دوبارہ ہاتھ ملا کے چلے جاتے تھے. ایک دفعہ انہوں نے ان کو بتایا گیا کہ آج جو ملنے آئے ہیں ان میں کچھ لوگ قاری ہیں، قرآن کریم کے قاری ہیں، قرات کریں گے آپ کے سامنے. فرمایا ٹھیک ہے. جب تشریف لائے کرسی پہ نہیں بیٹھے، زمین پہ بیٹھ گئے. ایک عمل کے ذریعے سے قرات قرآن کو ویلیو دے دی انہوں نے. لوگوں سے کہا نہیں، عام دنوں میں کرسی پہ بیٹھتا تھا، آج نیچے بیٹھوں گا. کیوں؟ آج لوگ قرآن کریم پڑھیں گے، میں کرسی پہ نہیں بیٹھنا چاہتا. انہوں نے عمل کو عمل کے ذریعے ویلیو دے دی. اتنا عجیب احترام کرتے تھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ان کے پاس کچھ لوگ کہتے تھے، مثلا کسی نے اپنا رومال بھیجا، کہا کہ آغا صاحب بس اپنا ہاتھ لگا دیں، وہ ہے تبرکن، آپ اس کو ہاتھ لگا دیجئے، برکت آئے گی انشاءاللہ. قدیم زمانے سے دستور تھا کہ اہل بیت کے شاگرد اس طرح سے کیا کرتے تھے کہ جو متقی پرہیزگار لوگ ہوتے تھے ان سے اس طرح کا تبرک لیتے تھے. ممکن ہے کچھ لوگ کہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آتا مت کر، لیکن ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لوگ کیا سمجھ رہے تھے، اور ہمیں ہمیں لگتا ہے کہ غلط نہیں سمجھ رہے تھے, ہمیں لگتا ہے غلط نہیں سمجھتے تھے. باہر تو وہ کہیں مثال کے طور پر کوئی بھیج دیا کرتا تھا کہ مثلا فلاں چیز اس کو ہاتھ لگا دیں بعد میں مجھے واپس بھیجوا دیں, تو وہ اس طرح سے ہو جایا کرتا تھا. تو جو ان کے دفتر میں کام کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نے بعض اوقات کیا ہوتا تھا کتاب بھی ہوتی تھی, مثلا کوئی کتاب کسی نے لکھ دیا کہ اس پر وہ فقط اپنا نام لکھ دیں تو اس کو بھی سمجھتا تھا میرے لیے ایک ریوارڈ ہو جائے گا. تو دفتر والے کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نے اسی طرح بیٹھے تھے, یہ سیشن تھا جس میں وہ کچھ چیزوں کو ہاتھ لگا کے تبرکن بھیج رہے تھے واپس, تو ہم نے قرآن کریم ان کی طرف بڑھائے, انہوں نے ہاتھ لگایا تو اچانک پوچھا کہ یہ تو قرآن ہے؟ کہا جی ہاں, کس نے بھیجا تاکہ آپ ہاتھ لگا کے تبرک کریں؟ فوراً واپس کیا اور غصے میں کہا تم لوگ کیسی حرکتیں کرتے ہو, کیا خمینی قرآن کو تبرک دے گا؟ کہیں ہم کون ہوتے ہیں قرآن کو تبرک دینے والے؟ اس سے بڑھ کر کچھ ہے تبرک کے لیے تو میں اس کو تبرک دوں گا؟ ایک عمل سے پوری دنیا سمجھا دی. اس کو کہتے ہیں ویلیوز کریٹ کرنا, سوسائٹی میں ویلیوز کریٹ کرنا. مثلا کچھ لوگ بیٹھے ہیں, آپ کسی ایک کے احترام میں کھڑے ہوئے ہیں, آپ نے اس کو ویلیو دی ہے, اس شخص کو نہیں دی, اس کے عمل کو دی ہے جس خاطر آپ کھڑے ہوئے ہیں. اہل بیت اثار چاہتے تھے پہلے ویلیوز کو صحیح کریں, اقدار کو صحیح کریں, اس کے ذریعے سے سوسائٹی صحیح ہو. بس قسمتی سے ہم لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے. ہم لوگ بعض اوقات ایک مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایسا کرتے ہیں کہ ویلیو اس کی اپوزٹ ویلیو بن جاتی ہے. اب میں پھر واضح ایک مثال عرض کرتا ہوں کی خدمت میں, درود بھیجے گا محمد والے محمد پر, جس کے اندر یہ دیکھا جا رہا ہے کہ مثلا میں چلیے عرض کرتا چلوں مثالوں میں سے دوں جو زندگی میں ہوئی ہیں. تب ایک امام بارگاہ کے اندر اعلان کیا گیا کہ ایک اسکول بننے والا ہے, ایک اسکول بننے والا ہے, اس کے لیے آپ چندہ دیں, اس کے لیے آپ چندہ دیں. اب جو چندہ دینے والے ہیں وہ چندہ دے رہے ہیں, اور جو بھی چندہ دے رہا ہے وہ ذرا اونچی آواز میں بولتا ہے میں نے اتنا دیا, میں نے اتنا دیا, یا میرے نام کا اتنا لکھ لو. صحیح ہے؟ اب ظاہر ہے کہ اب فگر کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے کہ مثلا کس نے کتنی فگر دی ہے. اچھا اب فرض کریں ایک آدمی نے اپنے کروڑوں اربوں میں سے ایک لاکھ دیے, اور ایک آدمی نے اپنے ہزاروں میں سے 500 دیے. ٹھیک ہے؟ کیا دنیا کاؤنٹ کرتی ہے کہ کتنی بڑی قربانی کس نے دی ہے؟ معمولاً نمبر دیکھے جاتے ہیں. صحیح؟ اب اس نمبر پہ اس آدمی کو بہت عزت مل جاتی ہے جس نے بڑا نمبر دیا ہے. اچھا اب ہو یہ رہا تھا کہ ہم غریبوں کی مدد کرنے کے لیے اسکول کھول رہے تھے, یا مثلا اسکول نہیں کھول رہے تھے, اس مثال میں اسکول تھا, برحال اسکول نہیں کھول رہے, مثلا غریبوں کی مدد کرنے کے لیے چندہ جمع کر رہے ہیں, چندہ جمع کر رہے ہیں, اور یہ کہا ہے کہ بھائی جو جتنا چندہ دے گا, جتنا بڑا دے گا, آخر میں جو سب سے بڑا چندہ دینے والا ہے اس کو ہم ایک انعام دیں گے. پازیٹو ہو گیا نا کمپٹیشن, مثلا لوگ کہیں گے پازیٹو کمپٹیشن ہے, لوگ ہم نے اتنا دیا, ہم نے اتنا دیا, آخر میں جو سب سے زیادہ دے گا اس کو انعام دیا جائے گا. اب جو سب سے زیادہ دینے والا تھا اس کو اوپر بلایا گیا, جناب اس کو ایک انعام دیا گیا کہ آپ بڑے فلنتھراپسٹ ہیں, آپ نے اتنا کام کیا, اور یہ آپ نے چندہ دے ڈالا, اور یہ کیا وہ کیا. اچھا آپ نے کس چیز کا احترام کیا ہے؟ دولت کا. کیونکہ یہ دیکھ کر تو آپ نے انعام نہیں دیا نا کہ اس نے اپنی زندگی میں کتنی بڑی قربانی دی ہے, آپ نے تو صرف یہ دیکھ کر انعام دیا ہے کہ اس نے دولت کتنی دی ہے. صحیح؟ اچھا اب اس نے زیادہ دولت دی, آپ نے زیادہ دولت والے کا احترام کر دیا, یہ آپ نے غربت ختم کرنے کی کوشش کی ہے یا دولت کی حرص بڑھائی ہے؟ ہم نے اور آپ نے اس کام کے ذریعے سے دولت کی حرص اور لوگوں میں بڑھا دی. یعنی اب وہ جس نے کم چندہ دیا ہے وہ یہ کہے گا یقیناً خدا سے بہت مخلص ہوا, خدایا مجھے اتنی دولت دے کہ میں اس سے زیادہ بڑا چندہ دوں. صحیح؟ اب اس کے بعد جب یہ دعا مانگے گا تو پھر دولت کے پیچھے بھاگے گا بھی. ہم نے معاشرے میں دولت کی دوڑ بڑھا دی. اچھا جب دولت کی دوڑ بڑھے گی تو کیا ہوگا؟ کچھ لوگ دولت کے پیچھے بھاگیں گے, اسے جمع کریں گے, باقی لوگوں کی جیب سے کھینچیں گے. اس سے غربت بڑھے گی یا کم ہوگی؟ اس سے تو غربت اور بڑھ جائے گی. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے غربت ختم کرنے کے لیے پروگرام کیا اور نتیجے میں اس سے غربت اور بڑھا دی, غریب کو غریب ہونے کا اور احساس دلا دیا. ہم بازو کا بھی غلطیاں کر سکتے ہیں, ہم بھی, میں بھی کر چکا ہوں ایسی غلطی کہ ایسی کسی پروگرام میں شرکت کر ڈالی کہ جس کے اندر یہ ہوا تھا, غلطی ہو گئی مجھ سے, یہ سب ہو گیا. فائدہ کیا ہوا؟ لوگوں کو غربت کا احساس ہوا, اس امیر کو اپنی امارت کا احساس ہوا, لوگوں میں دولت کی طلب بڑھی اور لوگ پیسے کے پیچھے اور بھاگے, غربت ختم ہوئی نہیں اور بڑھ گئی. اب اس کا حل کیا تھا؟ حل یہ تھا کہ ہم کوئی ایسا کام کرتے جس میں دولت کا احترام نظر نہ آتا, تقوی اور پرہیزگاری کا احترام نظر آتا. اگر تقوی اور پرہیزگاری کا احترام نظر آتا اور ہم دنیا کے سامنے ثابت یہ کرتے کہ ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کو احترام دینا ہے چاہے دولت ہو یا نہ ہو, اب ایک ویلیو بنتی ہے, اب ایک ویلیو بنتی ہے. اس ویلیو کے ذریعے سے غربت کا صحیح خاتمہ ہوتا. اہل بیت کا کام اتنا عمیق ہے, وہ اوپر اوپر مقابلہ نہیں کرنا چاہتے, وہ انتہائی باریکی کے ساتھ مسائل کی تہ میں جا کر اس کو بنیادوں سے حل کرنا چاہتے ہیں. اب آپ اور میں اپنے کام کے اوپر بہت اچھی طرح غور کریں, جگہ جگہ غور کریں, ہم کس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں. مثلا ہم لفظ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غریبوں کا احترام کرنا چاہتے ہیں, ہم لفظ سے کہہ رہے ہیں کہ ہم غربت ختم کرنا چاہتے ہیں, ہم لفظ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انسانیت میں عدل و انصاف چاہتے ہیں, اور اس کے بعد تعریف کرتے ہیں اس آدمی کی جس نے اپنی بچے کی شادی پر بے تحاشا پیسہ خرچ کیا. آپ اپنے اس تعریف کرنے سے کیا ثابت کر رہے ہیں؟ آپ کو غربت سے کوئی سروکار نہیں ہے, آپ کو غریب سے کوئی سروکار نہیں ہے, آپ کو صرف دولت دیکھنی ہے, اس وجہ سے آپ دولت کی طلب بڑھا رہے ہیں. اتنی باریکی کے ساتھ اپنے مسائل کو دیکھیں, تب ہمیں سمجھ میں آئے گا ہمارے یہاں سے غربت کا خاتمہ ہوتا کیوں نہیں ہے. ایسے نہیں یہاں پہ لوگوں کے دلوں میں درد نہیں ہے, لوگ چاہتے ہیں معاملے ختم ہو جائیں, لوگ چاہتے ہیں معاشرے کے اندر عدل و انصاف پھیلے. جس جگہ کام کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے, اس کو اس طرح سے کرنا پڑے گا جس کے اندر ویلیوز چینج ہوں. ویلیوز چینج ہوں گی معاملہ خود بخود حل ہوگا. ایک دو مثالیں اور اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد علی محمد پر. نعرہ حیدری لگانا ہے, میں لگواتا ہوں. نعرہ حیدری. اس آواز میں جب تک وہ ایکو نہ آئے مزہ نہیں آتا. لیکن کتنی ایکو ہے اس سے لگتا ہے. اچھا ممکن ہے بعض اوقات کوئی کہے ان کا اثر نہیں ہے. نہیں اثر ہے, اثر ہے. دشمن کاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے. بس ابھی یہ تذکرہ, امریکہ میں کچھ تحقیقی ادارے ہیں جو پوری دنیا میں جلنے والے پرچم کاؤنٹ کرتے ہیں, کتنی جگہ امریکی پرچم جلا. ٹھیک ہے, تو اگر آپ نے کہیں سے امریکی پرچم جلایا اور کوئی کہے بھائی یہ کاغذ کیوں ضائع کر رہے, ضائع نہیں ہو رہا ہے, کاؤنٹ ہو رہا ہے, کاؤنٹ ہوتا ہے. پھر ان کے سینوں پہ آگ جلتی ہے, اچھا یہاں پر بھی پرچم جلا دیا گیا, وہاں پر بھی, یہ ان کو بھی پتا چلتا ہے, سب چیزیں کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں. ممکن ہے کوئی کہے اس سے تو ان کو پتا چل جائے گا ہم ان کے دشمن ہیں. میں کہوں گا اس فیز میں چھپانے کی کوشش مت کرو, سامنے کہتا ہوں ہم تمہارے دشمن ہیں, اب تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو. اب فیز مقابلے کا ہے, اب فیز واقع مقابلے کا ہے. تو اب آپ اس سے مت کر رہے ہیں, ان کے تمام کے اثرات ہیں اور انشاءاللہ ان اثرات کو میں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں. درود بھیجے گا محمد علی محمد صلی اللہ علیہ محمد. چونکہ نعرہ حیدری کا تذکرہ ہوا لہٰذا امیر المومنین کی ذات مقدس سے اس کا ترجمہ کرتا ہوں. مولانا کی سنت میں اس سیرت میں جا کے دیکھیے, جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا ایسے کام کریں گے جس سے معاشرے میں ویلیوز کریٹ ہو جائیں, جس سے معاشرے کے اندر نئی اقدار بنے, وہ اقدار جو اسلام کی اقدار تھی. اور امام کس وقت کر رہے تھے؟ اس وقت کر رہے تھے جب معاشرے کے اندر بنی امیہ کی وجہ سے مادہ پرستی غالب آ رہی تھی, وہ اس وقت ان کاموں کو انجام دے رہے تھے. کیوں؟ مولا امیر المومنین نے اپنی زندگی بھر سب کچھ ہونے کے باوجود بے تحاشا پیسہ انہوں نے ایک خاص زندگی کے وقت میں حاصل کیا, اپنی محنت کے ذریعے سے, باغ اور کھیتی باڑی اور زراعت وغیرہ کے ذریعے سے, اس کے باوجود اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کیا, اپنی زندگی کو اسی جگہ پہ رکھا جہاں وہ پہلے تھی. کیوں؟ اس کی وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ مولا چاہتے تھے لوگوں کو درس دیں, زندگی کو قناعت میں رکھو, قانع انسان خوش ہے, وہ قناعت کا درس دینا چاہتے تھے. اسی طریقے سے جگہ جگہ ایسے کام کرتے تھے, کہ وہ جس کے اندر غریب کو احساس نہ ہونے دے، غریب کو احترام ملے. عمرا کو بعض اوقات بہت درد دیا کرتے تھے اور اس کے طریقہ کار ان کے پاس موجود تھے. مثال کے طور پر ایک واقعے کے اندر لکھ رہے، کہیں سے گزر رہے تھے، دو تین فقیر بیٹھے ہوئے تھے، وہ کچھ کھانا کھا رہے تھے. ان میں سے مولا جب وہاں سے گزرے تو انہوں نے پتہ نہیں مذاق کرتے ہوئے یا کیا کرتے ہوئے انہوں نے مولا سے کہا کہ آپ آئیے بسم اللہ ہمارے کھانے میں سے کھائیں. امام تشریف فرما ہوئے، امام تشریف فرما ہوئے وہیں بیٹھے، ان کے کھانے میں سے ایک لقمہ کھایا. اس کے بعد فرمایا تم نے مجھے دعوت دی، میں بیٹھ گیا، اب آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں. دیکھیے ایک عمل کیا کچھ سکھا گیا ہمیں. وہ چاہتے تھے سکہ پھینک کے چلے جاتے، وہ چاہتے تو کسی سے کہہ دیتے ان تینوں کو کھانا کھلا دو. انہوں نے نہیں کیا، اپنے آپ کو پہلے ان کے برابر لے آئے. کہا دیکھو تم غریب ہو، میں نے تمہیں آپ غربت کی وجہ سے اپنے سے دور نہیں کیا، دیکھو میں تمہارے ساتھ بیٹھ گیا. پھر بیٹھنے کے بعد پہلے خود ان کے ساتھ بیٹھے، پھر ان کو اپنے گھر میں اپنے برابر میں بٹھا دیا. ویلیو دے. ایک مہمان مولا کے گھر پہ آیا، مولا نے فرمایا کہ ہاتھ دھلانے کے لیے سامان لے کر آؤ. ہاتھ دھلانے لگے، جب ہاتھ دھلانے لگے خود پانی پکڑا اور مہمان کے ہاتھ پہ ڈالنے لگے. اب وہ مہمان مولا کا ماننے والا تھا، وہ بیچارہ شرما گیا. اس نے کہا کہ مولا یہ گستاخی نہ کریں، میں گناہگار ہو جاؤں گا. فرمایا نہیں، کچھ نہیں ہوگا، ایک بھائی اپنے بھائی کے ہاتھ دھلا رہا ہے. کہاں پہنچا گیا معاملے کو. جب وہ ہاتھ دھونے لگا تو جلدی جلدی ہاتھ دھونے لگا تاکہ امام کو پانی ڈالنے کی زحمت نہ ہو. پر میں دیکھو تم انصاف نہیں کر رہے، تم صحیح سے ہاتھ دھو تاکہ اس کا ثواب مکمل طریقے سے ہم سب کو ملے. اس کے بعد اس کے بیٹے کے لیے اپنے صاحب زادے کو کہا کہ تم بیٹے کے ہاتھ دھلاؤ. خوبصورت جملہ استعمال کیا، پر میں اگر نہیں اس کے بیٹے کے بھی ہاتھ دھلاؤں تو یہ انصاف سے کم ہے. اتنی باریکی، اتنی باریکی کردار کے اندر ان تمام کے ذریعے سے ویلیوز دے رہے تھے. اب میں اور آپ اپنے کام کے ظاہر کو مت دیکھیں کہ مثلا آپ گئے، آپ نے کسی جگہ ڈونیشن بڑی مقدار کے اندر دیا اور ہاتھ اٹھا کر کہا میں 1,00,000 دیتا ہوں، یہ مت دیکھیں. یہ دیکھیں جو آپ کے کام کے نتیجے میں ویلیوز کریٹ ہوئی ہیں، وہ ویلیوز کیا ہیں، کہاں پہنچایا آپ نے، کس طریقے سے معاملے کو کیا. اس خاطر کروں گا اچھے کاموں کو، ایسے کاموں کو بالاخص جس کے اندر دولت کا اظہار ہوتا ہے، خاموشی سے کیجیے کہ کسی کو پتا نہ چلے، ورنہ ویلیو پازیٹو نہیں ہے، ویلیو بہت نگیٹو ہے، بہت نگیٹو ویلیو کریٹ ہو رہی ہے. اب مثال کے طور پر ایک اور طرح سے سوچتے ہیں، مثلا ایک آدمی فرض کرتے ہیں کسی جگہ کے اوپر بڑی مقدار میں ڈونیشن دیتا ہے، اس نے بڑی مقدار میں ڈونیشن دے دیا، وہ ادارہ فوراً اس سے پوچھتا ہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم ایکٹیویٹیز کریں، آپ کس قسم کی ایکٹیویٹیز چاہتے ہیں. صحیح. اور یہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ بھائی وہ ادارہ کتنا اچھا ہے، وہ ہم سے پوچھتا ہے کہ بھائی کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے. اچھا آپ سے کیوں پوچھ رہا ہے، آپ کے ہیوی ڈونیشن کی وجہ سے. اور آپ کیا اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، آپ سے اس لیے بتا رہے ہیں کیونکہ آپ کا ڈونیشن بہت ہیوی ہے، اور اگر انہوں نے آپ کی بات نہیں مانی تو آپ اپنا ڈونیشن واپس کھینچ لیں گے. اس سے آپ دین کو کوئی عزت دے رہے ہیں، آپ دین کو عزت نہیں دے رہے، اپنے ڈونیشن کی ویلیو کو ثابت کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ اپنے عمل سے دوبارہ مادہ پرستی پھیلا رہے ہیں، پھر مادہ پرستی پھیلا رہے ہیں. تو کرنا کیا چاہیے تھا، آپ کو ڈونیشن دینا ہے ڈونیشن دیں، اور یہ کہ اس ادارے نے کیا کرنا ہے اس کے ایکسپرٹ فیصلہ کریں، اس کے سوچنے سمجھنے والے لوگ فیصلہ کریں کہ بھائی اس ادارے نے کرنا کیا ہے. اب یہ کہ نہیں وہ جو دولت مند ہے وہی فیصلہ کرے گا، کیا فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے کیا فیصلہ کرے گا، یہ دو فرق ہمارے لوگوں کی سمجھ میں ہی نہیں آتے. نتیجہ یہ ہو کہ ہم مشکلات میں پڑتے چلے جا رہے ہیں. اور میں اسی خاطر عرض کر رہا ہوں، ہمارے فلاحی ادارے اتنے عرصے سے کام کرتے ہیں اور اس کے باوجود لوگوں کے دلوں سے مادیت کی ہرس ختم نہیں ہوگی دے رہی. اس کی ایک وجہ یہی ہے، طریقہ کار صحیح نہیں ہے. البتہ اس دوران میں کچھ ایسے بھی ہیں، یقیناً ایسے ہیں جو بے تحاشا ڈونیشن دیتے ہیں اور اس طرح سے دیتے ہیں کہ غریب کو غربت کا احساس نہ ہونے دیں، امیر کی امارت ثابت نہ ہو لوگوں کے سامنے، تقوی اور پرہیزگاری کو معیار رکھیں. میں نہیں کہہ رہا کہ سب لوگ غلط کر رہے ہیں، نہیں، مجموعی فضا اچھی نہیں ہے، اس فضا کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اور یہیں سے ہمیں دسیوں چیزیں اور ثابت ہوتی چلی جائیں گی، ماں باپ کے عمل کے اندر بھی ثابت ہوگا، خاندانوں کے اندر احترام سے بھی ثابت ہوگا. اب دسیوں مثالوں میں سے مثال کے طور پر ہم لوگوں کا معاملہ لباس کا، کچھ دن پہلے میں نے عرض کیا تھا خاص کر خواتین کے معاملے میں کہ بھائی پردے کا خاص خیال رکھیں، آپ تشریف لانے حجاب کے ساتھ آئیے. اب ایک اور پوائنٹ اٹھانا چاہوں گا، آیا یہ جگہ محافل عزاداری، مجالس عزاداری لباس کو دکھانے کا ذریعہ ہونا چاہیے؟ اصل دنیا میں کوئی بھی جگہ لباس کو دکھانے کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے، دنیا میں کوئی بھی جگہ لباس کو دکھانے کا ذریعہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ لباس کی کوئی قیمت نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ ساتر ہے، اس سے زیادہ کوئی قیمت نہیں ہے. اگر کوئی لباس کے ذریعے احترام حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس نے مادہ پرستی دکھائی ہے، لباس کے ذریعے احترام حاصل نہیں ہونا چاہیے. اگر کسی نے کوشش کی مادہ پرستی کی ہے، بالاخص اگر یہاں پر ہو، بالاخص اگر یہاں پر ہو، انتہائی غلط ہو گیا کام. ہم سید الشہداء کی فکر کے لیے آئے تھے، ہم سید الشہداء کے احترام میں یہاں پر آئے تھے، جنہوں نے ہمیں قناعت کا درس دیا، ہمیں شہادت کا درس دیا، ہمیں زندگی میں سادگی کا درس دیا، اور ہم نے اس محفل میں لباس کے ذریعے سے اپنے احترام کو حاصل کرنے کی کوشش کی. یہ بہت ناانصافی ہو گئی، ہمارے خیال میں بالکل غلط ہوگا اگر کوئی اس کام کو اس لیے انجام دے گا. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں اگر ان مجالس کے اندر میرا اپنا خیال ہے دنیا پوری زندگی میں ہر جگہ بالاخص یہاں سادہ ترین لباس میں آنا چاہیے، ہر جگہ سادہ ہونا چاہیے بالاخص یہاں. اس خاطر میرا اپنا خیال ہے کہ اس بات کا ہمیں بہت احتیاط کرنا چاہیے. میں آپ کی خدمت میں پہلے کسی اور موقع پر عرض کر چکا ہوں کہ حتیٰ جو ایام اذا کے لیے لباس بن رہے ہیں وہ دسیوں ڈیزائن اور مختلف قسم کے فیشن کے اوپر بن رہے ہیں. یہ اذا کے لباس ہیں، آیا اذا کے لباس کو بھی ڈیزائن اور فیشن کے اندر ہونا چاہیے تھا؟ پھر اذا کہاں ہے پھر وہ؟ یعنی میں خود دیکھ کر تعجب کرتا ہوں، کچھ دیر دن پہلے پاکستان میں دیکھا کہ صاحب اذا کے لباس کے اوپر ٹھیک ٹھاک کڑھائی ہوئی بھی ہے، یہ اذا کا لباس ہے. اذا کا مطلب کیا ہے؟ غم، غم کے لباس میں تزئین و آرائش، اس کی کیا ضرورت ہے؟ غم کے لباس کو سادہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہاں آپ یہ کہیں گے مثال کے طور پر مجھے میرے جسم میں اس چیز کے ہونے سے سہولت ملتی ہے، چلیے آپ وہ کام کر لیں. بس ہم کوئی کہتا ہے بھائی مجھے ایک بٹن لگانے کی ضرورت نہیں، میں بغیر بٹن کے پہننا چاہتا ہوں. چلو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بٹن لگانے میں دیر ہوتی ہے اس وجہ سے میں بغیر بٹن کے پہننا چاہتا ہوں، اس میں یہ جو بیل بوٹے لگے ہوئے اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو ہمیں کیا کرنا تھا؟ ممکن ہے وہ کہتا ہے کہ کف کے اندر بٹن نہیں چاہیے، کف میں بٹن لگانے سے دیر لگتی ہے، میں بغیر بٹن کے کف پہننا چاہتا ہوں. چلو بات سمجھ میں آتی ہے، لاجیکل ہے. بغیر کالر کے پہننا چاہتا ہوں، میں کالر والا پہننا چاہتا ہوں، بات سمجھ میں آتی ہے. اور اس سے اوپر کیا ہے؟ یہ ہمیں خود سوچنا پڑے گا. بھائی ہم یہاں پر آزادی بھی آئے تھے، اذا کا کام یہ سادگی کے ساتھ انجام پائے، ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سوچیں. لہٰذا ہم اپنے طور پر میں سمجھتا ہوں اذا کے لیے جو تبرکات ہونے چاہیے ان کو بھی سادہ ہونا چاہیے، اذا کے لیے تبرکات بھی سادہ ہونا چاہیے. دبئی میں ایک عجیب سین ہوتا ہے، اذا ہو رہی ہوتی ہے، نظر نیاز ہو رہی ہوتی ہے، باہر فائیو اسٹار ہوٹل کی پوری وینز کھڑی ہوتی ہیں جو اس کا سارا مینو لائی ہوئی ہوتی ہیں. یہ مجلس میں تبرک تقسیم ہوتا ہے، یہ مجلس کے بعد نیاز ہو رہی ہے، کوئی فرق نہیں اس نیاز میں، اس اذا کے فرش میں اور کسی شادی بیاہ یا تقریب کے کھانے میں. بھائی یہ اذا کا کھانا تھا، اس کو ایسا ہونا چاہیے تھا. میں نہیں کہہ رہا ہم برا گندا کھانا گنائیں، نہیں گندا کھانے کی بات نہیں کر رہا، سادہ کھانے کی بات کر رہا ہوں. کام کی سادگی اپنی جگہ پہ رکھیں. آپ کو ان چیزوں کو لوگوں کو کھلانا ہے، کسی اور موقع پر کر لیں، کسی اور طریقے سے غریبوں تک پہنچا دیں. مطلب ممکن ہے کوئی یہ کہ ہم غریبوں کو دینا چاہتے ہیں تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے، انہوں نے نہ کھایا ہو. میرے تو خیال میں کھلانے میں اس قسم کے کھانے کھلا کر ان کی عادتوں کو بگاڑنا اور اپنی عادتوں کو بھی ظاہر کرنا اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. مطلب کل ہم سے کوئی یہ کہے کہ میں مجلس کے اندر پزا تبرک میں دینا چاہتا ہوں، تو پزا نارمل لائف میں نہیں کھانا چاہیے، تبرک میں دینا تو اور ہی ناانصافی ہے. یہ سب چیزیں ہمیں دیکھ لینی چاہیے، اس سے ہمارا کلچر بن رہا ہے، اس سے ہماری ثقافت بن رہی ہے، اس سے ہماری اقدار بن رہی ہیں. انہیں کنٹرول کریں، شادی بیاہ کا معاملہ ہو یا مجالس اعضا کا معاملہ، بالاخص مجالس اعضا پہ اس لیے اصرار کروں کہ ہم مجالس اعضا سے اس وقت براہ راست تعلق رکھتے ہیں. ان میں سادگی کو لے کر آئیے، اپنے اقدار کو صحیح طریقے سے ظاہر کیجیے. اگر غریب غربا کی مدد کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے کیجیے کہ امارت ظاہر نہ ہو، امارت ظاہر ہوگی، غربت کبھی ختم نہیں ہوگی، پیسے کی دوڑ چلتی رہے گی۔ میں نے ایک بات کئی دفعہ تکرار میں کہی تاکہ اس کی قدر اہمیت آپ کے سامنے ظاہر کر سکوں۔ درود بھیجے گا محمد وال محمد پر۔ اچھا، اگر ہم یہ سب کچھ کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ زندگی میں قانع ہو جائیں گے، سادہ زندگی پر آ جائیں گے، مصنوعات ختم کر دیں گے۔ ہمارے پاس انسانوں کی خدمت کرنے کے لیے بہت سارے وسائل ہوں گے، ان کی دکھ درد میں کام آنے کے لیے بے تحاشا وسائل ہوں گے، جو ہماری ضرورتوں کی جو اپنی ضرورتوں کے لیے واقعی مشکل میں نہیں ہے۔ دس دفعہ کرتا ہوں، تھوڑا سا ان شہروں سے نکل کر لوگوں کی حالت دیکھیے، پسماندگی کی حدوں کو کراس کر چکے ہیں۔ اب تو مجھے تقریباً یقین ہے، جو اقتصادی میدان میں عرض کرتا رہتا ہوں، کہ اب جو مشکلات دو تین سال میں آ رہی ہیں، کسی حد تک تو ظاہر ہوئی ہیں، بعد میں ظاہر ہوں گی، تو یہاں پر بھی کوئی بہت اچھی حالت نہیں ہوگی، لیکن اندر جا کر دیکھیے حشر کیا ہو رہا ہے، وہاں پر لوگوں کی زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں۔ خود جا کر دیکھیے کہ آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ اس خاطر ایک اور بات عرض کروں گا، مثلاً آپ نظر نیاز کے اوپر مثلاً کسی ایک خاص دن کو ایک تبرک تقسیم کر رہے تھے، فرض کر لیتے ہیں آپ 5000 روپے خرچ کر رہے تھے، میں اسی مثال میں عرض کر رہا ہوں، سادہ کر لیجئے، کم پیسوں میں کر لیجئے، اور جو پیسے بچے ہیں اس کو کسی ایسی جگہ پہ کر دیجئے جہاں یہ نہیں پہنچے گا، آپ پہنچانا وہاں پہ کریں۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ 10-10 مجالس کرنا، جس میں لوگوں کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہم نے کس میں شرکت کرنی ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ 2-3 ایک جگہ کر لیں اور باقی ایسے علاقوں میں کر لیں جہاں نہیں ہونی ہے، آپ کروائیں، اس سے بہت فرق پڑے گا۔ اگر ہم لوگ اس معاملے کو سمجھ جائیں تو بہت سارے ایسے محروم علاقے ہیں جہاں اذان نہیں پہنچ پا رہی، اذان کو پہنچائیں وہاں تک۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی واقعی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اپنے نام و نمود کے بغیر کیجیے۔ اب اس علاقے کے اندر پہلے ہی 15 محفلیں بنی ہوئی ہیں، ایک آدمی اصرار کر رہا ہے میں نے اسی علاقے میں ایک محفل اور بنانی ہے، بندے خدا پہلے ہی 10-15 بنی ہوئی ہیں، اب یہاں محفل بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی ایسے علاقے میں محفل بناؤ جہاں واقعی ضرورت پڑ رہی ہے، وہاں پہ نہیں ہے کوئی جگہ، لیکن آمدن اسی علاقے میں کرنا چاہتے ہیں، گویا یہ بھی ایک رقابت کا ذریعہ بن گیا، یہ بھی ایک نام و نمود کی ترویج کی طریقے کو نکال لیا۔ ہم ان باتوں کو سمجھ لیں، دنیا بھی سمجھ رہی ہے، بولتی نہیں ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں بول دیں تاکہ کسی طریقے سے ان معاملات کو ہم لوگ سمیٹنا شروع کر دیں، اور دنیا سب کچھ دیکھتی ہے۔ اگر ہم سمجھ رہے ہیں لوگ بیوقوف ہیں، لوگ بیوقوف نہیں ہیں، سمجھتے ہیں بول نہیں رہے ہیں۔ سمجھ میں سب کو آتی ہے کہ کتنا کام خلوص سے ہو رہا ہے اور کتنا کام جو ہے وہ یوں ہی انجام ہو رہا ہے۔ اس اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت کو زندہ کیجئے کہ کام کو بنیاد میں انجام دینا چاہیے، ثقافت کو تبدیل ہونا چاہیے، ثقافتوں کی تبدیلی میں بہت سارے اثرات ہیں، اپنے بچوں کے اوپر خاص کر محنت کیجئے۔ تو جملے بچوں کے حوالے سے پتا چلو، کب بچوں کی تعریف کرتے ہیں؟ بچے بہت شارپ ہوتے ہیں، بہت تیز ہوتے ہیں، میں نے 9 سال مختلف لیولز میں بچوں کو پڑھایا ہے، بچوں سے لے کر جوان تک کو، مجھے اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہے کہ بچے بہت تیز ہوتے ہیں، بہت شارپ ہوتے ہیں، ایک ایک چیز پک کر رہے ہوتے ہیں، ایک ایک چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم بہت ہوشیار ہیں، ان کو کسی طریقے سے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے، قطعاً ہم لوگ بے وقوف ہیں اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ بے وقوف ہیں، وہ بہت ہوشیار ہوتے ہیں، فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں پہ معاملہ کچھ خراب ہو گیا ہے، بولتے نہیں ہیں کیونکہ ان میں بولنے کی طاقت ہم نے چھوڑی نہیں ہوتی، لیکن وہ سمجھ جاتے ہیں۔ آپ بچوں کے اوپر محنت کریں، بچوں کو واقعاً سادگی کی طرف لے کر آ جائیں، اس وقت ان کی صحیح تعریف کریں جب انہوں نے ویلیوز کے اندر کوئی صحیح کام انجام دیا ہو۔ بعض اوقات بچہ اس بات کے اوپر بڑا فخر کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے مثال کے طور پر کلاس میں فرسٹ آیا ہوں، اب آپ اس کو صحیح طریقے سے سمجھائیں ایسا کہ اس کے اندر برتری کی عادت نہ آ جائے، کسی صحیح طریقے سے سمجھائیں، اس کو مبارکباد بھی دیں، ایسا ہو کہ برتری طلب نہ بن جائے، ہمیشہ ڈومیننس چاہتا ہو۔ میں کچھ جوانوں سے ملا ہوں، وہ لوگ اپنی باتیں بتاتے ہیں، مثال کے طور پر کسی جرم کے مرتکب ہوئے ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ مثلا ہمارے اندر یہ جرم ہے، ہم جانتے ہیں جرم ہے، کریتا ہوں کہ بھائی کیوں ایسا ہوا، دیکھا اس کے اندر جو جرم کی ایک وجہ ہے، اور حتیٰ یہ خاندانی مسائل کے اندر بھی ہے، یعنی مثلا بعض اوقات شوہر اور بیوی کے جھگڑوں کے اندر جب بہت زیادہ کریجنے کی کوشش کی کہ یہ معاملہ کیوں پیش آ رہا ہے ایسا، تو دیکھا کہ اس کے اندر ایک انانیت بنی ہوئی ہے۔ انانیت کہاں سے بنی ہے؟ یہ ہمیشہ فرسٹ آتا تھا اور ہمیشہ اس کے پیرنٹس کہتے تھے کہ تم سب سے اچھے ہو، تم میں کوئی خرابی نہیں ہے. اس کے اندر ایک بت بن گیا کہ میں دنیا میں سب سے اچھا ہوں. الٹا بھی ممکن ہے کہ کسی کے والدین اس کو سمجھائیں تجھے تو کچھ آتا ہی نہیں, تو گدھا ہے بالکل ہی, ان کی یہ بھی ممکن ہے. دونوں چیزیں غلط ہیں. ہم بچوں کی تربیت کے معاملے میں انہی ویلیوز کے اوپر کام کریں, آپ کو میری مشکل حل ہوتی نظر آئے گی. ایک دفعہ پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب میں اور آپ اس بات کو سمجھ لیں گے کہ اہل بیت نے کیا چاہا, ان ویلیوز کے حصے سے, ان کے احکام کے ذریعے سے, ان کی تعلیمات کے ذریعے سے, ایک ایک چیز کام آئے گی, ایک ایک عمل کام آئے گا, ایک ایک طریقہ کار کام آئے گا. آج کے لیے عملی کیا کام کیا عرض کروں؟ دو تین چیزیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں, ان کو میں دہرائے دیتا ہوں. میں نے آپ کی خدمت میں پانی کے سلسلے میں عرض کیا تھا کہ جب پانی پینے لگیں سید الشہداء کو یاد کریں. استاد ہے رات کو بیٹھ کرتی ہیں, دن میں کھڑے ہو کرتی ہیں, بہتر ہے قبلہ رخ ہو جائیں, قبلہ رخ ہو کر پانی پینے. کل عرض کیا تھا شکر گزاری کے عنوان سے سجدہ شکر کو تھوڑا سا طولانی کرنے, اللہ تعالیٰ کی کچھ نعمتوں کا ذکر کرنے, اس کے بعد سجدہ شکر بجا لائیں. ایک وقت بیچ میں تذکرہ ہوا تھا دعائے عہد کے لیے, ہر روز دعائے عہد پڑھ لیں, چار پانچ منٹ کی دعا, دعائے ندبہ کے بعد ہے مفاتیح الجنان کے اندر, دعائے عہد پڑھنے. اس میں ایک وعدہ ہے, اپنے امام کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے کہ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں, آپ کا ساتھ دوں گا, آپ کے عوان و انصار میں رہوں گا, آپ کی راہ میں جان دوں گا. اس طرح چھوٹے چھوٹے کام. اسی دوران میں عرض ہوا تھا کہ اپنی زندگی میں قرآن کریم کی عادت ڈالیں, قرآن کریم کی چند آیات ہر روز پڑھ لیا کریں, چند آیات, مثلا کم از کم 25 آیات کریمہ ہر روز تھوڑی تھوڑی سی آیت پڑھ لیا کریں. عمل کی بات خواتین کے حوالے سے خاص کر عرض ہوئی تھی, اپنے حجاب کی پابندی کریں, اپنے حجاب کی پابندی کریں. آج جو دونوں کے لیے عرض ہوئی عملی نقطہ وہ یہ کہ لباس میں سادگی اختیار کریں, لباس کو سادہ طریقے سے رکھیں, اپنی زندگی میں کسی نہ کسی طریقے سے سادگی کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. اچھا ممکن ہے بعض لوگ کہتے ہیں ہم لوگ آفس وغیرہ جاتے ہیں وہاں پہ ایک ڈریس کوڈ ہے, اس ڈریس کوڈ سے کم ہم کر ہی نہیں سکتے. فرض کرتے ہیں اگر میں یہ قبول کر لوں, البتہ شاید اہل بیت قبول نہ کرتے لیکن ہماری ثقافت بگڑی ہوئی ہے, میں یہ قبول کر لوں, خاندان میں تو سادہ رہا جا سکتا ہے. زیادہ زیادہ کیا ہوگا اگر سادہ رہیں گے دوسرے خاندان والے احترام نہیں کریں گے یا احترام کم کریں گے. آپ اس کم احترام ہونے کو قبول کرنا. ایک روایت عرض کروں, بہت عجیب روایت ہے. روایت یہ کہتی ہے کہ جب یہ دور امام کی تشریف آوری سے کچھ پہلے پر پہنچ جائے گا, یعنی ایسا وقت ہوگا جس کی کچھ عرصے کے بعد امام نے تشریف لانا ہوگا, تو کہا کہ اس میں مومن کو احمق کہا جائے گا اور مومن وہ ہوگا جو احمق کہلانے پر بھی صبر کر لے, اپنے ایمان کو ضائع نہ کرے. یعنی مومن کچھ اعمال کرے گا, جب وہ کام کرے گا دین کی راہ میں اسے کہیں گے کہ یہ احمق ہے, وہ احمق کہلائے جانے کے اوپر صبر کر لے اور کہے کہ تم مجھے احمق کہو لیکن میں دین سے دستبردار نہیں ہوں گا, کہ یہ ایمان کا حصہ ہوگا. آج دیکھیے گا, آج واقع نہیں ہو رہا ایسا کہ جب مثال کے طور پر ہم کہہ رہے ہیں مثال خواتین پردہ کرنے, تو کوئی بچی مثال کے طور پر پردہ کرتی ہے, کس طریقے سے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے بعض اوقات, کس طریقے سے اس کو پتہ نہیں کنزرویٹو بیک ورڈ طالبان فلاں فلوں کیا کچھ کہہ دیا جاتا ہے, صبر کرنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے مثال کے طور پر اس سے کہتے ہیں زندگی سے محروم ہو, آپ بھی ایسے ہیں, آپ سادگی دکھانے کی کوشش کریں گے, آپ سے کہیں گے تمہارے پاس تو لباس کا ٹیسٹ ہی نہیں ہے, سن تمہیں کیا پتا لباس پہننا کسے کہتا ہے. آپ صبر کریں گے, یہاں پر اپنے اصولوں کو پامال نہ ہونے دیں, اپنی ویلیوز کو محفوظ کریں. اچھا اگر یہ ویلیوز سیکھنا چاہتے ہیں تو کیا کریں, اہل بیت کی سیرت کا مطالعہ کریں, اہل بیت کی روایات کا مطالعہ کریں. مثلا ایک سیٹ میں بہت زیادہ تجویز کرتا ہوں, آپ سب کے لیے بھی تجویز کروں گا, پبلشر بہت خوش ہوگا وہ سن لے کہ میں ایک کتاب تجویز کر رہا ہوں. یہاں تک ہوا ہے کہ کسی پبلشر نے مجھے کتاب دی, کہا اگر یہ بھی تجویز کر دیجیے گا. میں نے اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ ہم کسی کی کتاب کی پروموشن کے لیے تجویز کر رہے ہیں, وہ مفید ہوگی تو تجویز کریں گے. کتاب کا نام ہے میزان الحکمت, پہلے عرض کر چکا ہوں اس کے بارے میں. اہل بیت کی روایات کا سیٹ ہے, کئی جلدوں پر مشتمل ہے, برا نہیں ہے اپنے گھر میں ایک آدھ سیٹ رکھ لیجیے. اس میں اس طرح سے کہ اس میں ہر موضوع کے لیے علیحدہ علیحدہ روایات لکھی گئی ہیں. تو مثال کے طور پر آپ نے جا کر دیکھا لباس کے لیے اہل بیت نے کیا فرمایا, جیسے دیکھ لیا لباس کے ذیل میں مثال کے طور پر 10-15 روایات ہیں وہ آپ نے پڑھ لی, آپ کو مجموعی طور پہ سمجھ میں آ جائے گا اہل بیت لباس کے معاملے میں کیا چاہتے ہیں, لباس کے معاملے میں کیا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے مثلا صبر کے معاملے میں انہوں نے ہم سے کیا چاہا ہے, آپ نے جا کے صبر کے چیپٹر میں سے پڑھ لیا, آپ کو سمجھ میں آئے گا اہل بیت صبر کے معاملے میں کیا چاہتے ہیں. اس طرح ثقافت بنے گی ہماری, اس طرح سے ہماری ثقافت بن پائے گی, پھر ہم اس معاشرے کے اندر اپنے کام کو اچھے طریقے سے انجام دے سکیں گے. تو آج جو عملی نقطہ ہوا وہ کیا ہوا, سادگی کی طرف آئی ہے. اب سادگی کی طرف آنے کا اور پازیٹو طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے, مثلا آپ جو لباس خریدنے جا رہے ہیں کوالٹی میں تقریباً ایک جیسے ہیں, کوالٹی میں ایک جیسے ہیں, صرف ڈیزائن کا کچھ فرق ہے. جس کا بہت اٹریکٹیو ڈیزائن ہے وہ بہت مہنگا ہے, جس کا ذرا سادہ ڈیزائن ہے وہ سستا ہے. سادگی پہ آ جائیے, یہ دیکھتے ہوئے کہ کوالٹی دونوں کی ایک جیسی ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا گندا کپڑا خریدیں جو بار بار پھٹے, نہیں یہ نہیں کہنا چاہ رہا, کپڑا مضبوط خریدیں جو بار بار نہ پھٹے. ایک فارسی کی کہاوت میں نے شاید پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اس میں کہتے ہیں ہم اتنے امیر نہیں ہیں کہ سستا کپڑا خریدیں, ہم غریب ہیں لہذا مہنگا کپڑا خریدتے ہیں. صحیح ہے, امیر کپڑا سستا کپڑا خرید, امیر آدمی سستا کپڑا خریدتا ہے بار بار خریدتا ہے, غریب آدمی مضبوط کپڑا خریدتا ہے تاکہ بار بار نہ خریدنا پڑے, ایک جوڑی خرید لے کافی چلے, کافی چلے. اگر کوئی کہنا ایسے نہیں ہوتے, نہیں میں نے دیکھا ایسے, میرے پاس ایک جوڑا تھا 10 سال کی خرید چلا ہے, آخر میں کسی نے بلیڈ سے کاٹ دیا تو مجھے پھینکنا پڑ گیا, وہ 10 سال تک چلتا رہا. مجھے سمجھ نہیں آتا تھا یہ ختم کب ہوگا, تو میں سوچتا تھا شاید میں نے زندگی کے آخر تک اس کو چلانا ہے, پتہ نہیں کسی نے بلیڈ سے کاٹ دیا پھر مجھے پھینکنا پڑ گیا وہ. تو ایسے کپڑے ابھی بھی ہیں جو ٹھیک ٹھاک ہیں, کوالٹی میں بھی اچھے ہیں, مدتوں چلنے والے ہیں. آپ یہ کام کریں, سادگی پر آ جائیے, تھوڑے سے سادگی اختیار کر لیجیے, سادگی اختیار کریں گے جو پیسہ بچے اس سے غریب کو دینے کی کوشش کیجیے, جو اس سادگی تک بھی نہیں پہنچ پائے گا اس سے اس کی مدد کر دیجیے. جتنا زندگی کو سادہ کریں گے زندگی آسان ہے, زندگی کا بوجھ کم ہے. جتنا مادی وسائل استعمال کر رہے ہیں سب بوجھ بنے گا, قیامت کے دن ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا, ایک ایک چیز کا جواب. جتنا بوجھ کم رہے ہیں معاملہ اچھا ہے, البتہ کام سخت ہے کہ انسان اپنے آپ کو اتنا کنٹرول کرے. حضرت سلمان فارسی کا واقعہ کہتے ہیں, یہ حضرت ابو ذر کے ساتھ بھی بیان کرتے ہیں, بس یہ میں حافظ احمد آپ کو دوں, اس میں واقعہ بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں وہ کچھ لوگ کھڑے تھے کہنے کی روز قیامت کے دن حساب بہت سخت ہوگا, انہوں نے فرمایا یہ حضرت ابو ذر غفاری تھے یہ حضرت سلمان فارسی. لوگوں نے کہا نہیں ہم عبادت گزار لوگ ہیں, قیامت کے دن اپنے اعمال کا جواب دے ہی دیں گے, فرمایا نہیں اتنا آسان نہیں ہوگا. لوگوں نے کہا کیسے, کہیں گے ٹھیک ہے ایک پتھر گرم کرو, پتھر گرم کیا, کہیں گے اب سب لوگ چپل اتار کر اس پتھر پہ کھڑے ہو کر اپنے اعمال بتاؤ, اپنی جو پیسہ ان کے پاس ہے بتاؤ کیا کیا ہے اس سے کیا کیا ہے. اب ایک آدمی گیا, اس نے کہا میرا ایک گھر فنا جگہ پر ہے, فنا جگہ پر ہے دوسرا گھر فنا باغ ہے, اتنی دیر میں پاؤں چلنا شروع ہو گئے, واپس آ گیا, کہنے ہاں بھائی میں حساب نہیں دے پایا, دوبارہ پتھر گرم کیا, ایک اور آدمی کو بھیجا وہ بھی نہیں کر پایا. کئی لوگ اس طرح گئے نہیں گئے, اس کے بعد لوگوں نے کہا ہم سب کو تو چلا لیا خود بھی جاؤ, وہ گئے انہوں نے کہا میرے پاس جو کچھ ہے وہ یہ 2 کپڑے ہیں, باقی سب میں اللہ کے خانے دے چکا ہوں, معاملہ ختم ہو گیا. اب یہ تو پیک ہے, یعنی یہ تو واقعی بہت آگے چلا گیا معاملہ. میں آج کے دور میں کوئی یہ نہ کہ یہ تو آپ بہت احمقانہ بات کہہ رہے ہیں, سب کچھ اللہ کے نامے 2 کپڑے لے کے بیٹھ جائیں گے کیا, نہیں میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا, لیکن اس دور میں انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہوگی. مجھے معلوم ہے بعد میں میرے دوست صاحب مجھ سے کہتے ہیں ایسی باتیں مت کرو جس کے اوپر عمل نہ ہو سکے, روحانیت پھیلا رہے ہو, یہ پھیل رہی ہو. مجھے یہ معلوم ہے کہ روحانیت ہو جائے گی اگر آج کوئی اس پہ عمل کرے گا, لیکن میں کہنا چاہ رہا ہوں انہوں نے اس پیک پر عمل کیا تھا, ہم تھوڑا سا نیچے آ جائیں, تھوڑا سا سادگی کی طرف آ جائیں, زندگی کو تھوڑا سا سادہ کرنا ہے تو کام آسان ہو جائے گا. 2 چیزوں میں سے اگر ایک ذرا سادہ ہے اس کا تھوڑا سا انتخاب کرنا ہے, اس کا انتخاب کرنا ہے. اب صرف مجھے بار بار یہ کہنا پڑتا ہے, لیکن میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا, میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا بھونڈے کا انتخاب کرنا ہے, یہ نہیں کہہ رہا. اچھا کوئی بات نہیں کہ بھائی آپ تو چاہ رہے ہیں سب بدصورت نظر آئیں, نہیں بھائی یہ نہیں کہہ رہا ہوں, سادگی کی بات کر رہا ہوں, نہ بدصورتی کی بات کر رہا ہوں, نہ ناپائیدار چیزوں کی بات کر رہا ہوں, نہ بس اپنے آپ کو مثلا بد اخلاق غیر مہذب کہنے کی بات کر رہا ہوں, صرف سادگی کی بات کی جا رہی ہے, سادگی کے اندر اپنی زندگی کو رکھنے کی بات کی جا رہی ہے. اور دنیا کی اس وقت کی حالت سے غرض کرتا چلوں, یہ جتنا بھی اکنامیکل کرائسس آ رہا ہے اس کی ایک وجہ لوگوں کا صرف خرچ کرنے کی طرف جانا ہے, بلا وجہ میں اپنی زندگی کو مشغول کرنا. چلیے عمل کی ایک اور بات کرتا چلو, حتی الامکان کریڈٹ کارڈ ختم کر دیں, حتی الامکان کریڈٹ کارڈ ختم کر دیں. بہت اچھا موقع ہے اس وقت بینکوں سے انتقام لینے کا, کریڈٹ کارڈ ختم کر دو. بہت سارے بینک تو ویسے ہی بیٹھ جائیں گے, چند بینکوں کے نام میرے ذہن میں کہ اگر ان کی کریڈٹ کارڈ ختم ہونا شروع ہو جائیں ویسے ہی بیٹھ جائیں گے. جو موسٹ پاپولر ہے وہ سب سے پہلے بیٹھنے والا ہے. اس وقت ٹائم ہے اپنی زندگی کو محدود کریں. اگر کوئی کریڈٹ کارڈ ہے جس کو بلا وجہ میں آپ چلا رہے ہیں کینسل کر دیں. ویسے بھی وبال جان ہے آپ کے لیے, آپ کو مصنوعی خرچے کی طاقت دیتا ہے جس کے آپ کے پاس پیسے ہیں ہی نہیں, بعد میں آپ اس میں پھنس جاتے ہیں. 36% سالانہ آپ سے سود لے رہا ہوتا ہے, وہ یہ باقاعدہ سود لیتا ہے. اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا ہمارے پاس, بہت مشکل ہے قیامت کے دن ہم جواب دے سکیں کہ ہم نے 36% سالانہ سود کیوں دیا. حد تک امکان کوشش کریں کریڈٹ کارڈ استعمال نہ کریں. اگر کوئی کہتا ہے میں نے مصیبت کے وقت کے لیے بچا کے رکھا ہے, چلیے ایک بچا کے رکھ لیجیے, اس کا خرچ کچھ نہ کریں. مصیبت میں پڑھیں تو کر لیجیے گا. حد تک امکان کوشش کریں گے, سب نہیں ہونا چاہیے. آپ کی اور میری زندگی سرمایہ داروں کی نظر نہ ہو. سرمایہ دار مجھے اور آپ کو پیسہ بنانے کی مشین بنانا چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ پیسے بنائے جائیں, جو میں عرض کرتا ہوں کہ گدھوں کی طرح کام کر کے پیسے بنائیں اور بعد میں پاگلوں کی طرح خرچ کرنا شروع کر دیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہماری زندگی کے اعلیٰ مقاصد ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہیں اور دیکھا ہے, خلق کیا ہے, اس جگہ کی طرف جانا چاہیے. یہ سب اہل بیت اطہار علیہ السلام سے ہم اور آپ سیکھ سکتے ہیں. جنہوں نے سیکھا ہے انہوں نے کامیابی دکھائی ہے. یہ جتنی بڑی بڑی شخصیتیں ہیں, مثلا آج آپ تعجب سے نہیں دیکھ رہے کہ مثال کے طور پر وہ ایک احمدی نژاد آیا, پوری دنیا میں اس کی تعریف ہونا شروع ہو گئی. کیا چیز دکھائی اس آدمی نے تعریف ہے؟ مثلا کون سی ان کے پاس تعلیمی حساب سے ایسی ڈگری ہے جو دنیا میں نادر ہے, کسی کے پاس نہیں ہوتی. زیادہ سے زیادہ اگر ہے تو مثال کے طور پر فرض کرو پی ایچ ڈی ہے, پی ایچ ڈی بہت ہوتے ہیں, کم ہوتے لوگ. جو چیز سب سے زیادہ اہم دنیا میں ان کی نظر آئی ہے, جس کی وجہ سے دنیا ان کے پیچھے چلنا شروع ہوئی, وہ ان کی سادگی ہے, اور کچھ نہیں ہے. سادہ طبیعت ہے. اگر ہم لوگ کسی کو آئیڈیل نہیں بنانا چاہتے ہیں تو ان کو کیوں نہ بنائیں جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب سے پلے ہوئے ہیں, ان کی درگاہ کے اندر پلے ہوئے ہیں. چلیے اور ایک عملی نقطہ ذہن میں آیا, جو بچے اپنے گھروں کے اندر کمپیوٹرز کے اوپر پتہ نہیں فٹ بالرز کی تصاویر لگاتے ہیں, فٹ بال اس کی کرکٹرز کی تصاویر لگاتے ہیں, ایک طرح سے ظلم کر رہے ہیں. ممکن ہے میرا بچہ بھی یہ کام کرے, ممکن ہے میرا بچہ بھی یہ کام کرے, اس کو بھی میں یہی کہوں گا تم ظلم کر رہے ہو اپنے اوپر. اپنے آپ کو بلا وجہ اس جگہ لے کے جا رہے ہو جہاں تم جس کے جو قطعاً تمہارے قابل نہیں ہے. اور ایک خطرناک روایت ہمارے سامنے ہمیشہ مشہور رہتی ہے, لکھے کہ اس روایت میں فرماتے ہیں, کہتے ہیں کفار کی شباہت اختیار نہ کرو کہ قوم اس کے ساتھ محشور ہوگی جس کی شبیہ بننا چاہتی ہے. کفار کی شباہت اختیار مت کرو کہ قوم اس کے ساتھ محشور ہوں گی جس کی شبیہ بننا چاہتے ہیں. تو بھائی اچھوں کی شبیہ بننا چاہو, اپنے آئیڈیل کے انتخاب میں احتیاط کرو. بروں کو آئیڈیل مت بناؤ, اچھوں کو آئیڈیل بناؤ. اچھوں کو آئیڈیل بناؤ گے زندگی آسان ہوگی. ان تمام کاموں کو کریں تاکہ معاشرہ تیار ہو اپنے امام کی تشریف آوری کے لیے. یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہیں, ان کے ذریعے امام کے لیے تشریف آوری کے لیے تیار کریں. امام تشریف لائیں گے, شروع میں مشکلات ہوں گی, شروع میں سختیاں ہوں گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تھے, پہلے دن معاملہ حل نہیں ہوا تھا, شروع میں جنگیں بھی ہوئی تھیں, سختیاں ہوئی تھیں. امام تشریف لائیں گے ایسے ہی ہوگا, شروع میں سختیاں ہوں گی, پریشانیاں ہوں گی, مصیبتیں بھی آئیں گی, جنگیں بھی لڑنی پڑیں گی. ان تمام کے لیے کس نے تیاری کرنی ہے؟ میں نے اور آپ نے تیاری کرنی. اگر ہم لوگ اپنے بدن کے اندر اتنے نازک سے ہوئے کہ ہم پر کوئی مصیبت آئے ہم فوراً تھک جاتے ہیں, ہم جنگوں میں کیسے شرکت کریں گے؟ کیوں نہ اپنے آپ کو تیار کریں. ممکن ہے کوئی یہ کہ آپ فزیکل ٹریننگ کی بات کریں, تھوڑا بہت فزیکل ٹریننگ بھی ہونی چاہیے. جسمانی اعتبار سے سختیوں کا عادی ہونا چاہیے. ہمیں اتنا نرم مزاج نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں اوپر کوئی بھی مشکل آئے ہم جھیل نہ سکیں. تھوڑا گرمی تحمل کر سکیں, تھوڑا سختی تحمل کر سکیں. کچھ ایسا ہو کہ کبھی اپنی زندگی میں کوئی مشکل لے لیں. لہذا مثال کے طور پر رہبر معظم کو دیکھتے ہیں, کچھ وقت سے پہاڑ پر چڑھتے ہیں, اس بڑھاپے میں تہران کے نزدیک کچھ پہاڑیاں ہیں. رہبر معظم اتنے بڑھاپے کے آرام میں اس عمر میں بھی پہاڑی پہ چڑھتے ہیں. کیوں چڑھتے ہیں؟ جسمانی اعتبار سے فٹ رہنا چاہتے ہیں, جسمانی اعتبار سے تندرست رہنا چاہتے ہیں. ہم اور آپ جو جوان ہیں وہ کیوں نہ ہو؟ جسمانی اعتبار سے آپ کو فٹ ہونا چاہیے, مشکلات کے لیے تیار ہونا چاہیے, سختیوں کے لیے تیار ہونا چاہیے. ان کو کہانیاں مت سمجھیں کہ امام تشریف لائیں گے تو ہم نے شرکت کرنی ہے، یہ کہانی نہیں ہے، حقیقت ہے. امام تشریف لائیں گے ہم نے شرکت کرنی ہے، اور اللہ سے دعا کریں گے ان تمام تیاریوں کے ساتھ کہ خدایا ہماری اسی دنیاوی زندگی کے اندر ان کا ظہور ہو جائے انشاءاللہ تعالی، تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں، اپنے وجود سے ان کے ان معاملات کے اندر شرکت کر سکیں. اور ظاہر ہے کسی انسان کے لیے اس سے بڑھ کر سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ وہ ساری زندگی تیاری کرے. اور اگر میں ایسے لوگ حضرت کا وہ جملہ دوہرا دوں جو اب تو ثابت ہو گیا اور بہت سارے لوگوں نے اس کی تائید کی ہے، کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ دور اتنا نزدیک ہے کہ جوان تو چھوڑو بوڑھے ہی امام کی زیارت سے مشرف ہوں گے انشاءاللہ. اگر ایسا ہے تو یہاں پہ جو جوان ہیں ان کو تو اپنے آپ کو بہت تیاری کرنی چاہیے، پر مانے بوڑھے بھی ہوں گے. تشریفاوری کے لیے ہمارے دل تیار ہونے چاہیے، ان کی تشریفاوری کے لیے ہماری فکر، ہمارا ذہن، ہمارا وجود پورا کا پورا ان کی تشریفاوری کے لیے تیار ہونا چاہیے. تو جوان ایک اور آسان کام کر سکتے ہیں، اپنے آپ سے پوچھیں اگر میں نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو مجھے کیسا ہونا چاہیے. ہر شخص یہ کام کر سکتا ہے، اس طرح سے بہت سارے کام انجام پائیں گے، سوسائٹی خود بخود صحیح ہو جائے گی، ہم لوگ اس سمت بڑھنا شروع ہو جائیں گے. یہ مت سمجھیے گا کہ جس دن وہ تشریف لائیں گے اس دن کچھ لوگوں کو مفت میں یہ سعادت مل جائے گی کہ وہ ان کے ہمراہ جنگ میں شرکت کریں، مفت میں سعادت نہیں ملے گی. اتنی لوگ دعائیں مانگیں گے کہ خدایا ان کے ظہور میں تعجیل کر دے، ہمیں ان کے عوام انصار میں شامل کر لے، پتہ نہیں کتنی دعائیں مانگیں گے تب شاید قبول ہوگی اور کچھ لوگ شرکت کر پائیں گے. بس اس دن سختی کا دن ہوگا جیسے کربلا میں تھا، اتنے لوگ دنیا اسلام کے اندر تھے، چن کر اتنے سے لوگوں نے کربلا میں شہید الشہداء کا ساتھ دیا. اگر اتنے لوگ ساتھ دے سکتے تھے تو ایسا تو نہیں تھا کہ باقیوں کے لیے دروازے بالکل بند ہو گئے تھے، باقی بھی آ سکتے تھے، لیکن سعادت نہیں ملی. کچھ کچھ سعادت مل گئی، کچھ لوگ سعادت سے محروم رہ گئے. وہ اب یوں سمجھ میں آتا ہے کہ جو لوگ کسی حد تک تیار تھے ان کو سعادت مل گئی، جو تیار نہیں تھے سعادت سے محروم رہ گئے. ہم اور آپ اپنی کربلا کے لیے تیاری کریں، سید و شہدا کی کربلا سے سیکھیں اور اپنی آنے والی کربلا کے لیے تیاری کریں کہ جس میں ہمیں حجت خدا کا ساتھ دے رہا ہے. بس انسان ایک بات پہ تڑپتا ہے، ایک بات پر اپنے دل میں ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے کہ میدان کربلا میں حجت خدا تنہا رہ گئے تھے، کہیں ایسا نہ ہو ایک موقع پر ہمارے امام بھی تنہا رہ جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. میدان کربلا میں حجت خدا کو حل من ناصری ینصرنا کہنا پڑ گیا تھا، کوئی ان کا دفاع کرنے والا نہیں تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. کاش ایسا ہو، اتنے لوگ ان کی تیاری کرنے والے ہوں کہ وہ اپنے جد امجد کے نام پر لوگوں کو بلائیں اور لوگ جوک در جوک چلنا شروع ہو جائیں. کتنا اچھا لگتا ہے یہ منظر. ابھی انسان اپنے یہ سوچتا ہے کہ سید الشہداء نے ظہر سے پہلے لشکر ترتیب دیا، میمنا میسرا قلب لشکر. کتنا اچھا لگتا ہے انسان ایک لمحے کو سوچے اس مصیبت میں میں امام کے لشکر میں ہوتا. اس آرزو کو اپنے دل میں رکھیں اور یہ سوچیں کہ کربلا کے دور میں تو نہیں تھا لیکن اب فرزند فاطمہ تشریف لائیں گے انشاءاللہ ان کے لشکر میں ہوں گا. انسان سوچتا ہے کاش ایسا ہو کہ امام کو کوئی کام پیش آئے، لوگ سامنے کھڑے ہوں اور مولا کہیں کہ کون ہے جو میرا یہ کام کرے گا، اور خدا ہمیں یہ سعادت دے دے کہ ہم امام سے کہیں کہ مولا ہم جان دیں گے آپ کے لیے، مولا ہم جان دیں گے آپ کے لیے. اس سعادت تک پہنچنے کی کوشش کریں. ان سعادتوں کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ابھی اسی وقت اپنے آپ کو تیار کر کے، اور بار بار ایک بات کو سوچتے رہیے گا، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے خون کا کوئی انتقام نہیں لیا جا سکا ہے، ان کا خون بہت اس دنیا کے اندر بہا ہے. اگر واقعی کربلا کے اندر دیکھیں تو کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر اہل بیت اطہار علیہ السلام اپنے مظلوم خون کا تذکرہ فرماتے ہیں. ہمارے پاس ایک واقعہ ہے جس کے اندر ملنے والے نے امام سے ملاقات کی اور امام سے پوچھا کہ مولا، نہیں جانتا تھا شاید کہ وہ امام وقت ہیں، ان سے پوچھا کہ مولا زیارت ناحیہ میں لکھا ہے کہ وقت کے امام کربلا کے واقعے پر خون کے آنسو روتے ہیں. کہ یہ واقعہ صحیح ہے؟ خود امام سے پوچھا ہے. آپ کو میں نے پہلے وہ واقعہ سنایا کسی نے آیت اللہ محسن الحکیم سے کہا تھا کہ کیا یہ صحیح ہے کہ کوئی خون کے آنسو رو سکتا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ چوتھے امام اپنے والد کی یاد میں خون کے آنسو رو دیتے ہیں؟ کہتا ہے جب محسن الحکیم نے وہ واقعہ سنا تو بہت دیر تک روتے رہے. کافی دیر رونے کے بعد جیش نے اپنی آنکھوں کے اوپر آنسو صاف کیے اور جب رومال سامنے رکھا تو خون کے قطرے اس رومال کے اندر لگے. دیکھو 1400 سال کے بعد میں ان کی اولاد میں سے اتنے فاصلے پر ہوں ابھی بھی میری آنکھوں سے خون نکلتا ہے. تو وہ تو سید سجاد نے اپنی آنکھوں میں سب کچھ دیکھا تھا انہوں نے. تو وہ تو سید سجاد تھے. تو یہ شخص آ کر وقت کے امام سے کہتا ہے, کہتا ہے مولا جائز نانیا میں یہ جملہ لکھا ہے کہ وقت کے امام خون کے آنسو روتے ہیں, کیا یہ جملہ صحیح ہے؟ کہتا ہے امام نے بہت گریہ کیا اور کہا کہ ہاں یہ جملہ صحیح ہے. تو اس نے کہا مولا وہ کون سی مصیبت ہے جس پر وقت کے امام خون کے آنسو روتے ہیں؟ کہتا ہے امام گریہ کرتے رہے, کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد کہتا ہے میں نے خود ان سے کہا, میں نے کہا کہ مولا کیا علی اکبر کا جانا وہ مصیبت ہے جس پہ امام زمانہ خون کے آنسو روتے ہیں؟ کہتا ہے امام نے وقت نے خوب گریہ کیا اور اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ اے شخص یہ مصیبت ایسی مصیبت ہے اس کا علی اکبر بھی روتے ہیں. کہتا ہے مجھے سمجھ میں نہیں آیا. میں نے وقت امام سے دوبارہ کہا, میں نے کہا مولا کیا ابو الفضل کے شان کٹنا وہ مصیبت ہے جس سے امام زمانہ خون کے آنسو روتے ہیں؟ کہتا ہے امام نے پھر گریہ کیا اور انہوں نے فرمایا یہ مصیبت اتنی بڑی مصیبت ہے ابو الفضل بھی اس کے اوپر روتے ہیں. کہتا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا مولا پھر تو میں سمجھ گیا, شاید سید الشہداء کے گلے پر جو خنجر چلا یہ وہ مصیبت ہے جس پر امام زمانہ خون کے آنسو روتے ہیں. انہوں نے ایک اور جملہ فرمایا, کہا اس مصیبت پر خود حسین بھی روتے ہیں. کہنے لگا مولا وہ کون سی مصیبت ہے؟ فرمایا زینب کا بازاروں میں جانا.
ظلموا أيام انقلبوا.